بسم اللہ شارع الاحکام مع حمده ابدو فی نظام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدا وعلى آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین, اس وقت فضائل و مسائل صیام و قیام رمضان کے عنوان سے آپ کے سامنے بعض نکات عرض کرنے ہیں. اسی مناسبت سے قرآن حکیم کی آیات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صیام سے متعلق یعنی رمضان کے روزوں سے متعلق احکامات بھی دیے ہیں, اور ساتھ ساتھ کہیے کہ اس کا تسلسل پچھلی امتوں کے ساتھ اسے بھی بیان کر دیا ہے. اہم بات ہے کہ روزے کی عبادت کوئی نئی عبادت نہیں ہے اللہ کے ماننے والوں کے لیے, بلکہ پچھلی امتوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بندگی کا جو طریقہ سکھایا تھا اس میں سے روزہ ایک اہم طریقہ تھا. اسی طرح سے اس کا بیان واقع ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کتبہ علیکم الصیام, تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کتبہ فرض کر دیا گیا, یہ اسلوب اور مقامات پر بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے فرمایا کتبہ علیکم القتال, تم پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا, تو فرضیت کا ایک اسلوب ہے فرمایا کہ تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتبہ علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پچھلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا, یعنی سابقہ امتوں کو بھی روزے کی عبادت دی گئی تھی. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. روزے کا حاصل کیا ہے وہ بھی اسی مقام پر بیان ہو گیا. روزہ ایک ایسی عبادت ہے, اس کا یہ خاصہ بھی ہے کہ قرآن حکیم نے اس کے سارے احکامات اسی مقام پر اسی ایک رکوع میں بیان کر دیے گئے, ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے احکامات منتشر انداز میں مختلف مقامات پر پورے قرآن حکیم میں پھیلے ہوئے ہیں. فرضیت بھی بیان ہوتی ہے تو الگ مقام پر, اور حکمت بیان ہوتی ہے تو الگ مقام پر. روزے کی فرضیت, اس کی حکمت اور اس کے احکامات سارے کے سارے اسی مقام پر سورہ بقرہ میں بیان کر دیے گئے ہیں. آگے ارشاد ہوا ایام معدودات, یہ روزے چند دنوں کے ہیں. مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ ابتدائی طور پر جو تین روزے فرض کیے گئے تھے ہر مہینے کے, ہر قمری مہینے کے ابتدائی انداز میں فرضیت یہ تھی کہ صرف 13, 14 اور 15 جو ایام 20 کہلاتے ہیں, یہ روزے تھے جن کو فرض کیا گیا. تو ایام معدودات سے تعبیر کیا گیا, اور ساتھ ساتھ اس میں ایک رخصت بھی رکھی گئی تھی کہ جو چاہے وہ روزہ رکھے اور جو چاہے وہ اس کے بدلے فدیہ دے دے اور روزہ نہ رکھے. مگر بعد میں پھر اس بات کو لازم کر دیا گیا کہ جو کوئی بھی اب اس رمضان کو پائے اس کو روزہ رکھنا ہے. اب جو کوئی بھی فمن شہد منکم الشہر, اب جو کوئی تم میں سے اس رمضان کے مہینے کو پائے, فلیصم, تو چاہیے کہ پھر اس کے روزے رکھے. بعد میں اس رخصت کو ختم کر دیا گیا, ابتدان موجود تھی. جیسے کہ تدریج کے ساتھ بقیہ کام آتا ہے, روزے کیا کام بھی تدریج کے ساتھ آتے چلے گا. فمن کان منکم مریضن, جو کوئی تم میں حالت مرض میں ہو, حالت مرض سے مراد کیا ہے انشاءاللہ یہ بات آگے آ جائے گی مسائل کے بیان میں. او علی سفرن, یا وہ حالت سفر میں ہو, اس سے بھی مراد کون سا سفر ہے یہ بات بھی انشاءاللہ مسائل میں ذکر کر دی جائے گی. فعدت من ایام اخر, تو اسے چاہیے دیگر ایام میں اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لے. وعلی الذین یطیقونہ, اور وہ لوگ جو کہ روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہ رکھتے ہوں, لا یہاں پر محذوف ہے, ففدیتن یا فدیتن طعام مسکین, تو پھر ان کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ اس کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیں. اب جو روزہ کبھی نہیں رکھ سکتا اس کے لیے یہ رخصت ہے, صرف جاننا چاہیے کہ روزے کے بدلے فدیہ دے دینا کسی اور کے لیے, مریض کے لیے, مسافر کے لیے, یا کسی اور عذر والے کے لیے جائز نہیں ہے, یہاں تک کہ اب اسے ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تم کبھی روزہ نہیں رکھ سکتے، جیسے شریعت کی اصطلاح میں شیخ فانی کہتے ہیں، یا ایسا شخص جو دائم المرض ہو، مستقل اس کو اب مرض لاحق ہو گیا اور ایسا مرض ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب آپ پھر کبھی روزہ نہیں رکھ سکتے، یا کوئی شخص اتنے بڑھاپے کو پہنچ گیا کہ اب صحت مندی کے یا واپس صحت کے آ جانے کے امکانات نہیں ہیں، تو فدیے کی سہولت یا رخصت اسی کے لیے موجود ہے. فدیہ کیا ہے، کتنا ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں ذکر آ جائے گا. تو فرمایا فدیۃ طعام مسکین، تو پھر فدیہ دینا ہے کھانے کی صورت میں کسی مسکین کو. فمن تطوع خیرا، اور جو کوئی نیکی کرے، اچھائی کرے، بھلائی کرے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ، فہو خیر اللہ، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے. وان تصوموا، اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی چھوٹے موٹے مسائل اور اسی طرح سے تھوڑی بہت طبیعت کا خراب ہو جانا، اس طرح کے مسائل کو دیکھ کر تساہل برتنا شریعت کے بارے میں اور جو ہے غفلت کا شکار ہو جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے. تمہیں چاہیے کہ اگر روزے کا اہتمام کیا کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. جانتے ہو کیا جانتے ہو، یعنی اس کا اجر آخرت کے اعتبار سے، اور روزہ چھوڑ دینے کا نقصان کتنا ہے اس کی. اگر حقیقی معرفت تمہارے پاس ہو تو کبھی ان چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑا کرو. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جو کہ استطاعت کے باوجود، قوت کے باوجود روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے سخت بات فرمائی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ، ایسا شخص جو کہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے بغیر رخصت کے، یہ نہیں کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رخصت دے رکھی تھی اور اس کے بعد اس نے یہ چھوڑ دیا، تو صحیح ہے، وہ تو رخصت اللہ کی طرف سے تھی جسے اس نے اویل کر لیا. مگر اگر رخصت کے بغیر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت، بغیر رخصت کے، ولا مرض، اور نہ کوئی مرض اسے لاحق تھا جس کی وجہ سے رخصت مل جاتی، لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وانصامہ. اب یہ شخص اگر پوری زندگی بھی روزہ رکھتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب یہ پوری زندگی کا روزہ رکھنا بھی، رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اس کی تلافی نہیں کر سکتا. اندازہ کرنا چاہیے. اور آج ہمارے معاشرے میں کتنا تساہل ہے، کتنی غفلت ہے، رمضان کے روزوں کو آسان لیا جاتا ہے، حالانکہ بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی فضیلت کو بھی، اس کی فرضیت کو بھی بیان فرما رہے ہیں. رمضان کے بہت سے فضائل ہیں، ان فضائل میں جو بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یعنی وہ شے جو اسے فضیلت کا حامل بناتی ہے، وہ تو نزول قرآن ہے. اور الحمدللہ چونکہ اس موضوع پر اس سے پہلے بھی اس مقام پر بیان ہوتا رہا ہے، اور رمضان کی مناسبت سے آئندہ بھی اس ممبر سے یہ بیان جاری رہے گا، اس پر ہم وقف کیے بغیر دیگر چیزوں کو جو کہ رمضان میں اہتمام اور اہمیت کے حامل ہیں، ان پر توجہ صرف کریں گے اور وقت وہاں صرف کریں گے. اور ایک خاص مناسبت سے عنوان بھی یہی رکھا گیا، صیام و قیام رمضان. یہ دونوں الفاظ ایک حدیث میں یکجا بھی واقع ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے صیام اور رمضان کے قیام کو یکجا ذکر فرما کر اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. جیسے بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الایمان میں واقع ہوئی ہے، فرمایا کہ من قام رمضان ایمان صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ، دونوں اہم الفاظ ہیں، ایمان و احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، بخش دیے گئے اس کے وہ تمام گناہ جو پہلے ہو چکے. بہت بڑی فضیلت ہے. یعنی رمضان کا روزہ دو شرائط کے ساتھ، یہ شرائط اہمیت کے حامل ہیں، ایمان و احتساب. ایمان نام ہے یقین قلبی کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ ماننے کو کہا ہے اس مجموعے کو مان کر انسان اس مقام پر کھڑا ہو جائے دین، جس مقام پر اس کو صاحب ایمان مانتا ہے. اور اس کے بعد پھر احتساب. احتساب اصل میں عنوان ہے اخلاص فی العمل کا. احتساب کا مطلب ہے کہ اجر کی امید صرف اللہ ہی سے ہو، اس کے علاوہ کسی سے نہ ہو، روزہ کسی اور کے لیے نہ رکھا جائے، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری کا عنصر شامل نہ ہو جائے، اللہ ہی سے اجر کی امید کے لیے یہ کام کیا جائے. اگر اخلاص بھی پایا جائے گا اور ایمان پایا جائے گا تو پھر یہ نیکی ایسی نیکی ہے جو آخرت میں اسے کامیاب کرے گی، اس سے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دینے کا ذریعہ ہوگی. اور دیکھیے رمضان کے صیام کے ساتھ ساتھ قیام کو بھی اسی اہمیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ایک دوسری روایت حدیث میں ان دونوں کے لیے اپنا اپنا محل متعین کیا گیا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے کو، یعنی رمضان کے دن کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کے رات کے قیام کو تمہارے لیے تطوع، یعنی اس کے علاوہ عبادت کا طریقہ قرار دیا ہے، جسے ہم شرعی اصطلاح میں سنت موقعہ علی الکفایہ کہتے ہیں. رات کا دن کا روزہ رات کا قیام، یہ متوازی عبادت ہے رمضان المبارک کی، سیام و قیام، سیام روزہ، قیام رات کی عبادت، اسی طرح سے یہی فضیلت بالکل انہی الفاظ میں واقع ہوئی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں رات کے قیام کے لیے. فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو کوئی رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، قیام کسے کہتے ہیں؟ قرآن حکیم کے ساتھ جاگنا، طویل وقت تک قرآن حکیم کی تلاوت، اس کے ساتھ نماز میں جاگنے کی کیفیت، جس کی مروجہ صورت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع صحابہ اور امت کے تسلسل سے تراوی کی صورت میں آج ہم دیکھتے ہیں اور برتتے ہیں الحمدللہ. یعنی تراوی کی عبادت قیام اللیل کی ایک صورت ہے. چنانچہ جو کوئی رمضان میں قیام کرے گا، رات رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے کہ اس سے پچھلے تمام گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بخش دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و احتساب کے ساتھ ساتھ ان دونوں اعمال کو بجا لانے کی پوری پوری توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہو جائے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے رمضان ایک بہت بڑا سرمایہ بن جائے گا پچھلے گناہوں کی بخشش اور آئندہ اپنے اعمال کو درست رخ پر آگے بڑھانے کے لیے. انہی دونوں سے متعلق کچھ احکامات ہیں جو انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سمجھیں گے. یہ حکمتیں کیا ہیں اور بقیہ باتیں کیا ہیں، وہ دیگر نشستوں کا موضوع ہے جو میرا خیال ہے کہ اسی تسلسل میں رکھی گئی ہیں، دیگر مقررین آپ کے سامنے رکھیں گے مسائل کے حوالے سے، وہ جو کہ رمضان کے روزے اور رمضان کے قیام سے متعلق یعنی تراویح سے متعلق مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. بات کا آغاز ہوتا ہے رؤیت ہلال سے. رمضان میں چاند کا دیکھنا واجب ہے، یعنی شعبان کے اختتام پر رمضان کا چاند دیکھنا، اس کا اہتمام کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں اہتمام نہیں فرماتے تھے چاند کے دیکھنے کا. اور دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ سومو لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، رمضان کے روزے رکھو چاند کو دیکھ کر اور روزوں کا اختتام کرو چاند کو دیکھ کر. اور یہ رؤیت کون سی ہے؟ فقہا کا اتفاق ہے یہ رؤیت بصریہ ہے. بصریہ کے معنی آنکھوں سے دیکھنا، حساب و کتاب سے طے کر لینا، جیسا کہ بعض ممالک میں ہو بھی رہا ہے اور بعض لوگوں کی یہ رائے بھی ہے، اگرچہ فقہا کے اتفاق کے خلاف ہے، فقہا کے اجماع کے خلاف ہے. امت نے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لیا اور اس میں جن چیزوں کو متعین کر کر اگلی نسلوں تک منتقل کیا ہے، انہی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ رؤیت بصریہ اس میں شرط ہے. اور رؤیت ہلال آج ایک مسئلہ بھی ہوا کرتا ہے، اس میں بہت سے جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو جاننا چاہیے. بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا ہر علاقوں کی رؤیت علیحدہ علیحدہ معتبر ہے یا کل مشرق و مغرب کے لیے ایک رؤیت کفایت کر جاتی ہے. اس میں روایات و آثار بہت سے ہیں، مگر اختتامی بات جو واضح کی جا سکتی ہے عمل کرنے والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ہر علاقے کی رؤیت آج جہاں جہاں جس طرح سے رؤیت ہلال کمیٹیاں قائم ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا. اور یہ ایک اعتبار سے انتظامی کام ہے جس میں اس انتظامی حیثیت کے فیصلے کو بقیہ اس علاقے میں رہنے والے تمام افراد کو چاہیے فالو کریں، قطع نظر اس سے کہ کس مسلک سے کس کا تعلق ہے، قطع نظر اس سے کہ کس علاقے میں وہ رہتا ہے. اس ملک کے تمام اس انتظامی یونٹ کے اندر بسنے والے افراد کے لیے، اور ایسے ہی ہوا کرتا تھا استعمار سے پہلے بھی. آج بعض لوگ اپنے جذبات میں اس بات کی نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے دیندار ہیں اور اس کے علاوہ دینی تحریکوں سے وابستہ ہیں، مگر چونکہ علم صحیح تھے اس لیے اس بات کی نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ استعمار نے یہ باؤنڈریز بنا دی ہیں اس لیے ان باؤنڈریز کا اعتبار نہیں ہے، رؤیت اپنے اپنے علاقوں کی ہوگی. یہ بات تاریخ سے بھی عدم واقفیت کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ استعماری تقسیم سے پہلے بھی جب مسلمانوں کا خلافت کا نظام تھا اس موقع پر بھی صوبائی تقسیم پائی جاتی تھی، اور یہ انتظامی صوبے کسی ایک قاضی کی ولایت جو ہوتی تھی وہاں پر اس کی رؤیت کا اعتبار ہوا کرتا تھا. چنانچہ اس کا آج بھی اعتبار ہوگا، اور کسی درجے میں انتظامی اعتبار سے یہ شے قابل قبول ہے. اس اعتبار سے جو بھی جہاں کی رؤیت ہلال کمیٹی ہے وہاں کے اعلان کا اعتبار ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق جو وہ رؤیت بصریہ کا اہتمام کرتے اور الحمدللہ جید علماء اس میں شامل ہیں، اس کے مطابق بغیر نزا کے اس رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق چاند سے چاند دیکھ کر آغاز اور عید کا اہتمام یہ ہونا چاہیے. چاند دیکھنے کی دعا حدیث میں آتی ہے اور بڑی پیاری دعا ہے، ترمذی شریف میں کتاب الدعوات میں واقع ہوئی. اللهم احل له علينا بال یمن والایمان، دوسرے الفاظ ایسے بھی آتے ہیں کہ بالامن والایمان، اے اللہ اس چاند کو ہم پر نکال رکھ یعنی اس سے طلوع کر رکھ اس کیفیت میں کہ یہ امن اور ایمان کا چاند ہو، اس کی روشنی میں بسنے والے اور اس کے تحت افراد وہ ایمان والے ہوں، ایمان کی کیفیات میں ہوں. اسی طرح سے وہ سلامتی والاسلام، اور سلامتی اور اسلام اس کا دور دورہ ہو. ربی و ربک اللہ، اے میرے رب اور اے چاند تیرا رب. وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے. چنانچہ چاند دیکھ کر اس دعا کا اہتمام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. اس کے بعد روزہ ہے. سیام جیسے کہتے ہیں، سوم یا سیام، اس کے لغوی معنی یعنی اس کے لٹرل میننگ کیا ہے جو آپ کو ڈکشنری میں ملیں گے عربی لغت کے، الامساک عن الشیء، اسی شے سے اپنے آپ کو روک لینا. امساک کے معنی ہوتے ہیں رک رکھنا، اپنے آپ کو روک رکھنا. اور سوم یا سیام جب ایک شرعی لفظ بنتا ہے، ایک اصطلاح بنتی ہے، جیسے نماز ہے، صلات کے معنی ہوتے ہیں رحمت درود، اسی طرح سے اور بہت سے معنی آتے ہیں اس کے لغوی، مگر جو اس کی فیگریٹو میننگ ہے، جو اس کے شرعی معنی ہے، جو اس کی ایک ٹرم بن جانے، اصطلاح بن جانے کے بعد معنی متعین ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ باقاعدہ اپنی جگہ ایک نماز جس کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے، تسلیم پر اختتام ہوتا ہے، یعنی ایک عمل نماز ہے نا. اسی طرح سے سوم، اس کی یہ معنی جو منکرین حدیث نے اخذ کیے، جیسے نماز کے بارے میں بھی کرپشن پھیلائی کہ یہ معنی صرف کیا ہے، رحمت کی دعا کر لینا، جیسے وہ بات بالکل ردی اور بیکار تھی، ایسی یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ بعض ناپسندیدہ کاموں سے رک جانے کا مطلب ہے سیام اور سوم. کوئی خاص ایسی عبادت کے بھوکے پیاسے رہنا یہ کوئی عبادت نہیں، یہ کرپشن ہے، انٹلیکچوئل کرپشن ہے جو پھیلائی جاتی ہے اور طرح طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لغوی معنی تو بہرحال یہی ہے کہ روکنا ہے اپنے آپ کو، مگر شرعی معنی کیا ہے؟ سوم یا سیام کے شرعی معنی کیا ہے؟ اس کو باقاعدہ متعین کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ الامساک، اپنے آپ کو روکنا تین چیزوں سے. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ کھانا پینا، عقل و شرب، اور تیسری شے ہے جماع، یعنی صحبت، تعلق قائم کرنا، جنسی تعلق قائم کرنا. ان تین کاموں سے صبح صادق سے لے کر، صبح کے وقت سے لے کر جب سحری مکمل ہوتی ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام شریعت کی اصطلاح میں سوم یا سیام ہے. روزہ کیسے کہتے ہیں؟ تین کاموں سے رک جانا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہش کے پورا کرنے سے. اس روزے کی کئی قسمیں ہیں. رمضان کا روزہ تو ایک ہی قسم پر مبنی ہے جسے ہم فرض کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور روزے بھی ہیں. فرض روزے کی پہلی قسم، فرض روزے کی قسم کیا بنتی ہے؟ وہی رمضان کے روزے، جتنے بھی ہوں، وہ 29 ہوں یا 30 ہوں. واجب روزے اس کے علاوہ ہوا کرتے ہیں، جیسے نظر اور کفارے کے روزے ہیں. پھر اس کے علاوہ مسنون روزے ہوتے ہیں، جیسے عاشورہ یعنی محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ ہوا. اسی طرح یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ ہوا. ایام 20 کے روزے یعنی 13, 14, 15 تاریخ کے روزے ہوئے. یہ اپنی جگہ کیا ہیں؟ یہ سارے مسنون روزے ہیں. پھر نفلی روزے ہیں، جیسے ماہ شوال کے 6 روزے ہوئے، پیر اور جمعرات کا روزہ، یہ نفلی روزہ ہے، ثواب کا کام ہے. پھر اسی طرح سے کچھ روزے وہ ہیں جو مکروہ ہیں، یعنی ان دنوں میں روزہ رکھنا ناپسندیدہ ہے شریعت میں. وہ کون سے ہیں؟ صرف ہفتے کے دن کو یا صرف اتوار کے دن کو خاص کر دینا روزے کے لیے. کوئی شخص مستقل ہفتے یا اتوار ہی کے دن روزے رکھتا رہے تو یہ بات شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. یہ یوم عاشورہ کو صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. یا کسی خاتون کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنا یہ بھی مکروہ ہے. یا سوم وصال رکھنا، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا مستقل روزہ رکھنا اور درمیان میں وقفہ نہ کرنا. یا یہ سوم وصال کے ایک روزہ شروع ہوا اور افطار نہ کی گئی مغرب کو، اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ دوسرے دن بھی روزہ جاری رہا، تو یہ بات وہ ہے جس کو حرام کیا گیا، منع کیا گیا. حرام روزے کون سے ہیں؟ سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں جس میں روزہ رکھنا ناجائز ہے. پہلا وہ ہے جو کہ عید الفطر کا دن ہے. عید کے دن حدیث میں آتا ہے کہ شیطان روزہ رکھتا ہے، اس دن روزہ نہ رکھا جائے. پھر اسی طرح عید الاضحیٰ کا دن ہے، یعنی بقرعید کا دن ہے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے بقیہ 3 ایام جنہیں ایام تشریق کہتے ہیں، اس میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی 12, 13, 14 یا ایام تشریق، ان میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. تو 5 دن پورے سال میں سے وہ ہو گئے جن کے روزے رکھنے حرام ہیں، ناجائز. رمضان کا ایک مہینہ وہ ہو گیا جس کے روزے رکھنا فرض ہے. درمیان میں پھر جو کچھ ورائٹی تھی اور اس میں جو تنوع پایا جاتا تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں رمضان کے روزوں کے اعتبار سے. روزے کی فرضیت کے لیے، یعنی روزے کا لازم آ جانا، اس کے لیے کچھ شرائط پائی جاتی ہیں. جو شخص مسلمان ہے اس پر روزہ فرض ہوتا ہے، عاقل و بالغ شخص پر روزہ فرض ہوتا ہے. مزید یہ کہ وہ فرضیت سے واقف بھی ہو. کوئی ایسا شخص جس کو رمضان کے شروع ہونے کا معلوم نہ ہو یا فرض ہونے کا نہ معلوم ہو، تو یہ شخص بھی اس کی فرضیت سے باہر رہتا ہے. کوئی عذر نہ پایا جاتا ہو، یعنی واجب ہو جانا روزے کا, فرض ہو جانا, اس میں کچھ عذر نہ پایا جاتا ہو. یہ بھی ایک شرط ہے. عذر نہ پایا جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص حالت مرض میں نہ ہو, وہ شخص حالت سفر میں نہ ہو, یا کوئی اور عذر جیسے بیماری ہے, بڑھاپا ہے, اور کوئی ایسا عذر وہ نہ پایا جاتا ہو. آگے وہ بات بھی ذکر ہو جائے گی کہ کتنے ایسے کتنی ایسی اقسام ہیں جس میں روزہ رکھنا نہ رکھے انسان, یعنی روزہ چھوڑ دے تو یہ جائز ہوا کرتا. روزے کے کچھ فرائض ہیں, یعنی وہ چیزیں جن کا ہمیں روزے میں اہتمام کرنا ہے, تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی صورت میں روزہ ادا ہو گیا. سب سے پہلا فرض تو یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر, یعنی یہ وہی فرائض ہیں جن کو ہم نے تعریف کی صورت میں دیکھا, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھانا پہلا فرض, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہ پینا دوسرا فرض, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو جنسی خواہش کے پورے کرنے سے روکے رکھنا یہ تیسرا فرض. انہی چیزوں کو ہم کہتے ہیں, ان کے برخلاف جو واقع ہو اسے کہتے ہیں مفسدات, یعنی ان میں سے کچھ واقع ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا, یعنی روزہ ٹوٹ گیا. اب اس کی قضا کرنی ہوگی یا کفارہ کرنا ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بات انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. کچھ سنن و مستحبات ہیں, یعنی وہ باتیں جو پسندیدہ ہیں, اس کا اہتمام کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے روزے کا, روزے کی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے, اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. وہ کون سے ہیں؟ سحری کا خاص طور پر اہتمام کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کیا کرو, تسحروا ان فی السحور لبرکۃ, سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت رکھی گئی ہے. اور یہی کہ ہمارے اور یہودیوں کے روزے کے مابین فرق کرنے والی شے یہ سحری ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی ایسے موقع پر اٹھتا ہے کہ تھوڑا ہی سبق بچا ہوا ہے تو تب بھی کچھ استعمال کر لے, کچھ کھا لے, تاکہ سحری کی فضیلت سے وہ نہ محروم رہے. اور اسی طرح سے اگر سحری کے موقع پر ویسی ہی سحری بہت ہو چکی ہے, یعنی پہلے ہی کچھ کھا پی چکا ہے, اور سحری کے موقع پر, سحری کا موقع کون سا ہے, یعنی اختتام تک, اب جو صبح صادق کا وقت آیا چاہتا ہے اس سے قبل, اس موقع پر کچھ نہ کچھ, یعنی کچھ پانی پی لینا تاکہ سحری کی فضیلت سے محروم نہ رہے, اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. سحری آخری وقت تک کھانا, یعنی آخری وقت پر کھانا, یہ اپنی جگہ مستحب ہے. آخری وقت کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ غلط فہمی جو معاشرے میں پائی جاتی ہے, ایک روایت حدیث میں ذکر آیا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں اگر کوئی پیالہ ہو اور وہ پی رہا ہو اور آزان ہو جائے تو کیا کریں, اسے پیتا رہے, اس بات کا ذکر اس حدیث میں آیا. مگر اس کو عام طور پر غلط سمجھ لیا گیا ہے. وہ یہ سمجھ لیا گیا کہ اذان سے مراد ہے کہ صبح صادق کا وقت داخل ہو گیا اور پھر بھی یہ کھاتا پیتا رہے, یہ اس حدیث کی تعبیر نہیں ہے. محدثین نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کئی طرح سے اس کی شرح کی ہے. ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی دو اذانیں دیا کرتے تھے. ایک وہ ہوتی تھی جو کہ ابھی وقت کے ختم ہو جانے سے کافی پہلے ہوتی تھی, متنبہ کرنے کے لیے کہ اب اختتامی وقت آیا چاہتا ہے. اس اذان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس اذان کی آواز سن لو تو تب بھی کھاتے رہا کرو. مگر وہ اذان کے جو متصل ہوتی ہے, جس کے فوراً بعد وقت ختم ہو جاتا ہے, اس اذان کی آواز سن کر کھانا پینا جاری رکھنا جائز نہیں ہے. اس طرح سے روزہ ٹوٹ جائے گا, روزہ ہوگا ہی نہیں, شروع ہی نہیں ہوگا. اور دوسری تعبیر یہ کی گئی کہ یہ رمضان کے روزے سے متعلق ہی نہیں ہے بات, بلکہ یہ بات تو افطار سے متعلق ہے کہ جب اگر اقامت کی آواز تمہیں آ رہی ہو اور اذان ہو چکی, اب اقامت ہو رہی ہے اور تم کچھ کھا رہے ہو, کچھ پی رہے ہو, تو اسے مکمل کر لو اور اس کے بعد نماز میں چلے جاؤ. یعنی نماز تک پہنچنے میں اگر کچھ تاخیر ہو جائے کھانے کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں. اس سے بات واضح ہوئی کہ وقت کے ختم ہو جانے کے بعد کوئی شے کھانا, اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ شروع ہی نہیں ہوتا. یہ سمجھنا اس روایت حدیث کی بنیاد پر کہ اذان ہوتی رہے اور ہم کھاتے پیتے رہے, بات صحیح رہی ہے. اور مزید یہ کہ آج اذانوں میں بھی اس بات کا احتیاط نہیں رکھی جاتی عام طور پر کہ اذان جو ہے وہ عین وقت پر دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی ہے. اس لیے احتیاط اسی میں ہے, علماء اس کی بارہا وضاحت کرتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ جو جنتری عام طور پر آپ کو دستیاب ہوتی ہے اور جو باقاعدہ تصدیقات کے ساتھ شائع ہوئی ہے, وہ جو کیلنڈر ملتا ہے, شیڈیول ملتا ہے, اس میں دیکھ لیجئے کہ وقت کیا ہے اور گھڑی کو درست رکھ کر اس وقت سے ایک دو منٹ پہلے احتیاطاً سحری مکمل کر لی جائے. احتیاط اس میں یہی ہے, یہ نہیں کہ وقت کے بعد تک. آخر تک کھانے کا مطلب کیا ہے کہ رات کے شروع کے حصے میں, یعنی آپ رات کو کھانا کھا کر سو جائیں اور پھر فجر میں اٹھیں اور یہ سوچیں کہ میں نے رات سحری کر لی تھی, اس کی ممانعت آئی ہے, یہ ناپسندیدہ بات ہے. یعنی سحری کے لیے اٹھا جائے, اہتمام کیا جائے سحری کا, یہ ہے وہ جو کہ پسندیدہ بات ہے. روزے کی نیت رات ہی سے کرنی چاہیے, اور رمضان کے روزوں میں ایک اعتبار سے سحری اس کے قائم مقام ہوتی ہے کہ سحری کر رہا ہے تو نیت ہے. نیت نام ہے دل کے ارادے کا, چنانچہ دل میں یہ پختہ ارادہ ہے کہ میں آج کا روزہ رکھنے جا رہا ہوں. اسی طرح سے افطار کرنے میں کھجور پانی سے افطار کرنا, یہ اپنی جگہ مستحبات میں سے ہے. افطاری میں جلدی کرنا, حدیث میں آتا ہے کہ میری امت جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی اس وقت تک خیر سے خالی نہیں ہوگی. جلدی کا مطلب کیا ہے؟ جلدی کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے افطار ہو جائے پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا,
جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وقت ہو گیا تو اب افطار کر لی جائے. اہل تشیع کی طرح یا روافض کی طرح اس میں تاخیر کرنا خلاف سنت, یہ ناپسندیدہ اور ناجائز بات ہے. جیسے ہی وقت ہو گیا اپنی جگہ اس موقع پر افطار کر لی جائے. تمام مکروہات سے اجتناب کرنا یہ بھی مستحبات میں داخل ہے. روزے کے مکروہات کیا ہیں؟ وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. کسی چیز کو اچھا مکروہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹوٹ گیا. مفسدات وہ ہیں, وہ چیزیں جو روزہ توڑ دینے والی ہیں انہیں کہتے ہیں مفسدات, یہ روزے کو توڑ دینے والی ہیں. وہ تین چیزیں تھیں ان کا پہلے بیان ہو گیا. اب یہ وہ چیزیں جس سے مکروہ ہو جاتا ہے, ناپسندیدگی آ جاتی ہے روزے میں. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کچھ کھائے چبائے اور اس کے بعد اسے تھوک دے, ذائقہ منہ میں آ جانا, یہ روزے کو مکروہ کر دیتا. ہاں اگر نگل گیا اس شے کو تو پھر روزہ ٹوٹ گیا. صرف ذائقہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کسی شے کا کھا جانا, اس کا نگل جانا, اس کا حلق سے نیچے اتار لینا, یہ ہے روزے کو توڑ دینے والی شے. البتہ منہ میں ڈال کر اس کا چکھ لینا, اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اس سے اجتناب بہرحال کرنا چاہیے. کئی بچوں کا معاملہ ہے, کچھ ان کو بچوں کو کوئی شے منہ سے نرم کر کے دی جا رہی, پہلے ہوا کرتا تھا, اب تو اس کے لیے گرائنڈر دستیاب ہے اور اسی طرح کی دیگر چیزیں بنی بنائی دستیاب ہوتی ہیں, تو اب ماؤں کو اس طرح کے غم بھی نہیں ہے. ورنہ قدیم فقہا نے فتاوا میں یہ باتیں تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں کہ کسی کا شوہر بہت سخت ہو تو اس عورت کو اجازت ہے اس بات کی کہ کچھ چکھ لے کہ نمک برابر ہے یا نہیں. اسی طرح سے بچہ کچھ نہ کھاتا ہو تو اس کو کچھ منہ میں چبا کر کھلا دے تو اس بات کی اجازت ہے. تو آج تو اس طرح کے ویسے ہی مسائل نہیں ہیں, تو بہرحال اس سے اجتناب اولا ہے. اسی طرح سے کوئی ایسا کام کرنا, اپنے اوپر کوئی ایسی مشقت لازم کر لینا جس سے روزے کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو, یعنی انسان انتہائی بیمار ہو جائے, یا اس طرح سے کہ اس کی نقصیر پھوٹ جائے, اس طرح سے کہ اس کو کچھ کھانے کی ضرورت پیش آ جائے, ایسے مشقت والے کاموں سے بھی اور اس طرح کے کاموں سے بھی روزے میں اجتناب کرنا چاہیے. یعنی کوئی ایسا سبب نہ فراہم کرے جس کی وجہ سے اس کا روزہ خراب ہوتا ہو. اسی طرح سے روزے کی حالت میں کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں بھی مبالغہ کرنے سے بچنا ضروری ہے. مبالغہ کے معنی کیا ہے؟ کہ خوب پانی کھینچا جائے اتنا کہ حلق میں اتر جائے, اور گلے میں پانی ڈال کر قرارہ اس طرح سے کیا جائے کہ پانی اندر چلا جائے. اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اندر چلا گیا پانی, نگل لیا پانی, حلق سے نیچے اتار لیا پانی کو, تو اب اس کے بعد روزہ ٹوٹ گیا. اس لیے اس میں مبالغہ کرنے سے, اس میں زیادہ تر کوشش کرنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے. بلا وجہ منہ میں تھوک جمع کر کر اس کو نگل جانا, یہ بھی اپنی جگہ کراہیت کا باعث ہے. اسی طرح سے گھبراہٹ کا, اضمحلال کا بار بار اظہار کرتے رہنا, یہ بھی مکروہات میں سے ہے. بہت سے لوگ نظر آتے ہیں کہ جہاں بیٹھے ہیں کہتے ہیں آج تو بڑا روزہ لگ رہا ہے, آج تو بڑی گرمی ہے اور روزے کا آج پتا چلا, اور اس طرح کے جملے کہنا یہ بھی کراہیت کا حامل ہے. عبادت کو خوش دلی کے ساتھ انجام دینا چاہیے, عبادات میں مشقت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. مشقت بہرحال ہے, اسی پر توجہ رکھا اللہ نے, مگر اس مشقت کا اظہار کرتے پھرنا اور یہ کہتے پھرنا کہ آج روزہ لگ رہا ہے اور آج پتا چلا اور اس طرح کی باتیں, اس سے کراہیت آ جاتی ہے, روزہ مکروہ ہوتا ہے, بچنا چاہیے. غسل کی حاجت ہو تو غسل کرنا چاہیے, بلا وجہ بار بار غسل کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال, اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے البتہ کراہیت کا حامل ہے. یعنی اگر ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, اس لیے کہ تھوک دیا جاتا ہے. اگر کوئی نگل لے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, مگر اگر منہ میں ہی استعمال کر کر تھوک دیا جائے گا تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. وقت سے پہلے ٹوتھ پیسٹ کر لیجئے, ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیجئے برش کرتے ہوئے. وقت سے پہلے مراد کیا ہے؟ یعنی ابھی سحری کا وقت باقی ہے, اسی موقع پر برش کر لیا جائے, اور اس کے بعد روزے کے دوران مسواک جیسی بہترین نعمت ہمارے پاس دستیاب ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. مسواک کا چاہے ٹیسٹ ہی کیوں نہ ہو, اس کے باوجود اس میں کراہیت نہیں ہے. مسواک جو ہے, جو تازہ مسواک ہوتی ہے, اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے, تیزی بھی ہوتی ہے, تو اس کے باوجود بھی اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا, اس کا استعمال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے, اور اس سے ثواب اپنی جگہ علیحدہ, اور منہ کی طہارت علیحدہ اپنی جگہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے اصول کا ذریعہ حدیث میں آتا ہے کہ جب منہ کے صاف کرنے اور اللہ کی رضا کے اصول کا یہ ذریعہ ہے. باقی جو چغل خوری ہے, غیبت ہے, اسی طرح سے بےہودہ گوئی ہے, ہر وہ شے جو آنکھ سے دیکھنے کو منع ہے اسے دیکھنا, جو کان سے سننے کو منع ہے اسے سننا, اور اسی طرح کے لایانی کام کرنا, یہ سب کچھ روزے میں کراہیت کا باعث ہیں, مکروہ کرتے ہیں روزے کو. روزہ گزارنے کے لیے جو بہت سے کام آج کل لوگ کرتے ہیں, ان سب سے اجتناب کرنا چاہیے. وقت پاس نہیں ہو رہا تو نعوذ باللہ جو ہے وہ کچھ ایسی چیز دیکھنے لگ گئے, کچھ ڈرامے اور فلمیں دیکھنے لگ گئے, یہ تو کوئی صحیح بات نہیں. یہ تو اپنی جگہ اپنے اوپر وبال لینا ہے. جاننا چاہیے کہ جن مواقعوں پر نیکی بڑھ جایا کرتی ہے, ان مواقعوں پر گناہ کا گناہ بھی بڑھ جایا کرتا ہے. رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے, فرضوں کا اور بڑھا دیا جاتا ہے. تو رمضان کی جہاں یہ فضیلت ہے, وہاں اگر گناہ کے کام کیے جائیں گے تو گناہ بھی بڑھ جایا کرتا ہے. بہت سی روایات میں یہ اصول بیان ہوتا ہے. اس کے علاوہ اب کچھ وہ باتیں ہم دیکھیں گے کہ جو روزے کو مکروہ نہیں کرتی مگر عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. وضاحت کے لیے, اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے, یہ کہ اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے, مگر لوگ خیال یہ کرتے ہیں کہ شاید روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلی شے ہے بھول چوک سے کچھ کھا پی لینا. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, وہ انٹرنیٹ پر بھی آ رہا ہوتا ہے, ای میل کے ذریعے سے اور ملتے ہوئے پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ غلطی سے کھا لیا تھا پھر اس کے بعد تو روزہ نہیں رہا اس لیے کھاتے پیتے رہے. ہر جگہ سے نہیں, حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے کچھ کھا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, مگر جیسے ہی یاد آ جائے اس موقع پر چھوڑ دے. غلطی سے مراد کیا ہے کہ بالکل اس کو شعور نہیں تھا, بے دہانی کی کیفیت تھی, پانی پی گیا. تو اب یہ جو پانی اس نے پی لیا ہے, جیسے ہی یاد آیا اس کے بعد مزید ایک گھونٹ نہیں پیے گا, مگر جو پی چکا ہے اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹا. اور پھر فقہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے, محدثین نے اس کی شرح کرتے ہوئے بات بھی لکھی کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کھا پی رہا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کھانے دو, اس لیے کہ اللہ اسے کھلا رہا پلا رہا ہے. شرح کیا ہے اس کی, اگر کوئی شخص تندرست ہے, صحت مند ہے اور وہ آپ رمضان میں کھا پی رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے اس کا روزہ تھا, غلط فہمی سے یا بھول چوک سے کھا رہا ہے, تو اسے تو روک دیجئے, اس لیے کہ صحت مند آدمی ہے. مگر کوئی اگر لاغر ہے, اسی طرح سے ضعیف ہے, بزرگ ہے, اور وہ اس کو غلط فہمی سے اگر وہ کچھ کھا پی رہا ہے تو چھوڑ دیجئے, خود اسے خیال آئے گا اور چھوڑ دے گا, اسے متنبہ بھی نہ کیا جائے. یعنی بھول چوک سے کچھ کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, نہ مکروہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے. جیسی یاد آیا وہاں پر اسے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد پھر آگے کو آگے اپنے روزے کو کنٹینیو رکھنا ہے, مستقل جاری رکھنا ہے, مکمل کرنا ہے اس کے موقع تک. جان بوجھ کے تھوڑا سا بھی کھا لیا گیا روزہ ٹوٹ گیا. دیکھیے دین اسلام ہمارا معاملہ کس ذات کے ساتھ ہے, وہ ذات جو کہ علیم بذات الصدور ہے, وہ ظاہر پر نہیں جاتی, وہ ہماری نیتوں کو بھی جانتی ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالی. کس نیت سے کون سا کام کیا گیا, واقعی کیا جان بوجھ کر یہ کھا رہا تھا یا یہ واقعی بھول چوکنے کی وجہ سے کچھ کھا گیا, سب اللہ جانتا ہے. چنانچہ اس بنیاد پر ہم کسی اور کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. بھول چوک کر اگر کوئی کھا گیا غلطی سے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اس کا روزہ بہرحال جاری رہے گا. اسی طرح سے سوتے ہوئے احتلام کا ہو جانا, مادہ منویہ کا خارج ہو جانا بغیر یعنی بیداری کی حالت میں نہیں, سوتے ہوئے, تو اب یہ بھی وہ سبب ہے جو اس پر اس کا اختیار نہیں ہے, نتیجتاً اس کا روزہ اس سے متاثر نہیں ہوتا, روزہ جاری رہے گا. حالت ناپاکی سے نکلنے کے لیے اس کو غسل کرنا ہے, اس سے بھی روزے پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا, روزہ اپنی جگہ درست رہتا ہے. سرما لگانا یا سر یا بدن پر تیل لگانا یا خوشبو لگانا, اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا, نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے. تھوک یا بلغم کا نگل جانا حلق سے اتار لینا, اس کا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ اتفاقی طور پر کوئی شے آ کر منہ میں پڑ جائے اور اندر چلی جائے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. کسی زوجین کے مابین جنسی مکالمے کی وجہ سے یا اس کے علاوہ بغیر دخول کے, بغیر صحبت کے انزال ہو جائے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں دخول ہوا یعنی واقعی مباشرت کی صورت پیش آ گئی, اس کی صورت پہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صرف روزہ ٹوٹتا ہی نہیں, ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے, بات آگے انشاءاللہ آ جائے گی. دانتوں کے درمیان کچھ پھنسا رہ گیا کچھ اور وہ پھر اس کے بعد نگل لیا گیا, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر منہ سے باہر نکالا گیا کسی شے کو اور اس کے بعد واپس منہ میں ڈال لیا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. منہ میں کچھ رہ گیا تھا وہ نگل بعد میں نگل لیا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, مگر نکال کر اگر اسے واپس منہ میں رکھا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بے اختیار قے ہو جائے, الٹی آ جائے, کسی کو قے ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک کرنے سے جیسا کہ عرض کیا گیا روزہ نہیں ٹوٹتا. گرمی کی شدت کی وجہ سے کلی کرنا یا اسی طرح سے نہانا, اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. قصدن قے کرے مگر منہ بھر کر نہ ہو, تھوڑی سی قے ہو مگر منہ بھر کر نہ ہو, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا قصدن, یعنی جانتے بوجھتے ہوئے. اسی طرح سے دانتوں سے خون کا نکل آنا, تھوڑا خون ہے, اتنا نہیں ہے کہ تھوک پر غالب آ جائے, تو تھوڑے سے خون کے نکل آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. مفسدات کیا تھے روزے کے, وہ پہلے بیان کر دیے گئے, وہی تین باتیں یہ تو ذہن میں جما لیں. روزہ نام ہی اس شے کا ہے, یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہش سے اپنے آپ کو روکنے کا, چنانچہ ان میں سے کچھ پیش آئے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا اب یہ بات اہم ہے, اصول کی بات ہے یاد رکھنے کی, کہ روزہ ٹوٹتا ہے تو اس کی پھر اس کے نتیجے کے اعتبار سے دو صورتیں بن جاتی ہیں, یا تو یہ ہوگا کہ صرف قضا لازم آئے گی یا یہ ہوگا کہ قضا اور کفارہ لازم آئے گا. میں اپنی بات کو پھر سے دہراتا ہوں, روزہ ٹوٹ گیا کسی سبب سے تو اب دو صورتیں ہوں گی, ایک یہ ہوگا کہ یا تو صرف قضا لازم آئے گی یا قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے. قضا کا مطلب کیا ہے کہ بعد کے ایام میں ایک دن کا روزہ رکھ لینا. اور جاننا چاہیے کہ رمضان کے روزوں کی جب قضا کی جاتی ہے تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ رات سے نیت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص صبح جو ہے وہ سحری کیے بغیر فجر کی نماز کے بعد نیت کر لے کہ فلا دن کا روزہ میرا رہتا تھا تو وہ روزہ آج میں مکمل کر رہا ہوں. اس طرح سے نفلی روزوں کی تو نیت ہو سکتی ہے, رمضان کے قضا روزوں کی نیت اس طرح نہیں ہو سکتی. اس کے لیے رات سے ہی نیت کرنا ضروری ہے. چنانچہ قضا کا مطلب کیا ہوا, بعد کے ایام میں کسی دن میں قضا کرنا روزے کا, ایک دن کا روزہ رکھ لینا یہ قضا ہے. کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ کیا ہے کہ روزہ ٹوٹا مگر کسی ایسے سبب سے ٹوٹا جو کہ کفارے کا موجب تھا, کفارے کو لازم کرنے والا تھا. وہ کیا اسباب ہیں؟ ایک یہ کہ انسان جانتے بوجھتے ہوئے کچھ کھا لے, یا جانتے بوجھتے ہوئے مفسد صوم روزے کو توڑ دینے والا کوئی عمل کر لے. جانتے بوجھتے ہوئے جنسی تعلق قائم کرنا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. صرف ٹوٹے گا ہی نہیں, قضا ہی لازم نہیں آئے گی بلکہ ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا. قضا کیا تھی؟ ایک دن کا روزہ. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ہے دو مہینے کے پے در پے روزے رکھنا. دو مہینے کے پے در پے روزے رکھنا, پے در پے کا مطلب ہے مسلسل, تسلسل کے ساتھ, متوالی متتابع. درمیان میں کوئی وقفہ آیا تو یہ نئے سرے سے شروع ہو جائیں گے. وقفے کا مطلب یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے روزہ درمیان میں ایک چھوڑ دیا. دو مہینے کے روزے رکھنے سے قمری مہینوں کے درمیان میں ایک روزہ چھوڑ دیا تو اب نئے سرے سے گنتی کا آغاز ہو جائے گا. ہاں, کوئی وقفہ اگر فطری ہے اور شرعی ہے تو وہ وقفہ شمار نہیں ہوگا, وہ تسلسل ہی شمار کیا جائے گا. مثال کے طور پر خاتون کا ایام ماہواری میں آ جانا, تو اب یہ درمیان کا حصہ چھوڑ کر پھر واپس وہیں سے گنتی شروع ہوگی جہاں ٹوٹے تھے روزے, پھر اس کے بعد آگے چلے جائیں گے. اس لیے کہ یہ اختیاری نہیں ہے, یہ فطری ہے. اسی طرح سے وہ ایام پانچ دن جن کا ذکر آیا, ان میں سے کوئی پیش آ جائیں جن میں روزہ رکھنا ناجائز ہے, تو ان دنوں میں بھی وقفہ کیا جائے گا مگر اس سے تسلسل برقرار رہے گا, اپنی جگہ جاری رہے گا. اور اس طرح سے دو مہینے کے روزے مکمل کرنا کفارہ سخت بات ہے. اس لیے اس بات کو جاننا چاہیے کہ یعنی جانتے بوجھتے ہوئے کوئی مفسد صوم عمل, جانتے بوجھتے ہوئے روزہ ایک دن کا توڑ دیا تو اس کی سزا کیا ہے کہ بعد میں قضا بھی ہوگی اور دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. یہ توڑنے کی صورت کھانے پینے سے بھی ہو سکتی ہے, یہ توڑنے کی صورت جنسی تعلق سے بھی ہو سکتی ہے. مسلم شریف کی روایت میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ ایک صاحب نے رمضان کے دن کے اوقات میں یعنی حالت روزہ میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جاؤ جا کے 60 دن کے روزے رکھو, یعنی دو مہینے کے روزے رکھو. اچھا, اگر کسی شخص کی استعداد نہ ہو, یعنی اس اعتبار سے کہ انتہائی نحیف ہے, لاغر ہے, کمزور ہے, یا کوئی بڑھاپے میں ہے, ضعف کی کیفیت میں ہے, مرض کی کیفیت میں ہے, اور یہ اب 60 دن کے روزے, دو مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا, تو اس کے لیے رخصت ہے کہ پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. ہر دن کے اعتبار سے ایک دن کا فدیہ جو بنتا ہے, اس کا جو کفارہ بنتا ہے, وہ اس طرح بنے گا کہ وہ تقریباً کوئی 2 کلو گندم اس کی قیمت ایک دن کے اعتبار سے دے دے گا, یا یہ کہ صبح شام کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دے اور سیر کر کر کھلا دے, یعنی پیٹ بھر کر اس کو صبح شام کا کھانا کھلا دینا, یہ اس کی ذمہ داری ہوگی. اس طرح سے اس کے اوپر سے وہ گناہ ثابت ہوگا. اب وہ صورتیں کون سی ہیں جن میں روزے کی قضا واجب ہوتی ہے؟ صرف قضا, یعنی کفارہ لازم نہیں آتا, صرف قضا واجب ہوتی ہے. اس کو تیزی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. یہ سارے احکام اصل میں تفصیلی ہیں, اور تفصیلی احکام کا مطلب کیا ہے کہ یہاں کچھ باتیں تو ذکر ہو رہی ہیں, اصولی باتیں ایک تعلیم کے لیے, تلقین کے لیے, سیکھ جانے کے لیے, نقطۂ نظر کی تصحیح کے لیے, اور کہیے کہ مزاج کے بنانے کے لیے. باقی تفصیلات علماء سے پوچھ کر, مفتیان سے پوچھ کر, اور اسی طرح سے تفصیلی کتابوں میں دیکھ کر عمل کرنے والی شے. کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو اس کے بعد رابطہ کیجیے کسی مفتی صاحب سے اور ان سے مسئلہ پوچھیے. اسی طرح سے کچھ کتابیں ہیں جو خود آموز نوعیت کی ہیں, یعنی خود سیکھنے کے لیے لکھی گئی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آسان فقہ ایک عمدہ کتاب ہے, ہمارے یہاں نصاب میں بھی شامل ہیں یہاں پر, اور اس سے بہت سے لوگ الحمدللہ مستفید بھی ہوتے ہیں. آسان فقہ, اس میں باقاعدہ چیپٹر ہے مولانا یوسف اسلائی صاحب کا لکھا ہوا, اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیجیے. اور یہ اپنی جگہ فرض احکامات میں سے ہیں. شریعت کا اصول ہے کہ جو عبادت آپ پر لازم ہے, فرض ہے, اس کا سیکھنا بھی فرض ہے. چنانچہ روزے کی عبادت آیا چاہتی ہے تو روزے سے عبادت کے وقت کے آنے سے پہلے اس کو سیکھ لیجئے. جو عبادت واجب ہے اس کا سیکھنا واجب ہے, جو عمل آپ پر مستحب ہے اس کا سیکھنا مستحب ہے, جو مسنون ہے اس کا سیکھنا مسنون ہے. یہ اصول ہے. چنانچہ احکام کو عبادات کو سیکھنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو دیکھا کرتے ہوئے, اور کوئی غلطی اگر عام ہے اور کوئی غلطی اگر ایک دفعہ حصہ بن گئی اپنی زندگی کا تو اب زندگی بھر اسی طرح چلے جا رہے ہیں, نہیں, بلکہ اصلاح کرنی چاہیے. جس طرح دنیا کے بہت سے معاملات میں بہتر سے بہتر کی طرف جاتے ہیں, دین کے بارے میں بھی بہتر سے بہتر کی طرف جانے کی کوشش ہونی چاہیے. وہ صورتیں جن سے صرف روزے کی قضا واجب ہوتی ہے, یعنی کسی نے کسی کو جبرن روزہ کھلوا دیا تو اس میں بھی صرف روزے کی قضا لازم آئے گی. ناک اور کان میں تیل ڈالنا, ناک اور کان میں تیل ڈالا گیا یعنی پانی چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, مگر تیل یا کوئی دوائی ناک اور کان میں ڈالی جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی وہ ساری چیزیں جو غذائیت یا ادویہ کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں ان کا جسم کے غذا بن جانا یا جسم کی دوا بن جانا یہ اصل میں وہ سبب ہے جس سے کہ روزہ ٹوٹا کرتا ہے. خون نکال لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یعنی خون نکال لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, مگر کوئی دوائی اگر داخل کی جائے جسم میں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صرف انجیکشن لگا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس کو قیاس کیا فقہاء نے سانپ کے ڈس لینے سے, اپنی جگہ روزہ نہیں ٹوٹتا, مگر اگر کوئی دوائی اس سے جس میں پہنچائی گئی ہے, کوئی غذائیت پہنچائی گئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹا کرتا ہے. کھانے پینے کا ارادہ نہ ہو مگر اور یاد بھی نہ ہو, غیر ارادی طور پر جو ہے انسان کے حلق میں کوئی ایسی چیز اتر جائے پیٹ میں پہنچ جائے جو کہ کھانے کی شے ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کفارہ تو لازم نہیں آتا, قضا لازم آئے گی, ایک دن کا قضا کرنی ہوگی. اسی طرح سے کوئی شخص یہ سمجھے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور کھانا پینا جاری رکھے اور اس کے بعد معلوم ہو کہ نہیں وقت تو ختم ہو چکا تھا, میں دیر تک کھاتا پیتا رہا تو اس سے بھی ابھی روزہ ٹوٹ گیا, کفارہ لازم نہیں آئے گا, قضا لازم آئے گی, یعنی ایک دن کا روزہ بعد میں اس کو رکھنا ہوگا. اچھا یہ بھی بات جاننے کی ہے کہ جو روزہ ٹوٹ جائے کسی سبب سے اس شخص کے لیے بھی رمضان کے دنوں میں بقیہ وقت پابندی کرنا لازم ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اب بقیہ کھاتا پیتا پھرے اور لوگوں کے سامنے آتا جاتا رہے کھاتے پیتے ہوئے, صحیح نہیں. اسی طرح سے علماء نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ خواتین جو ایام سے ہوں انہیں بھی روزہ رکھنا تو جائز نہیں ہے, مگر لوگوں کے سامنے کھانا پینا یہ درست نہیں ہے, اس سے اجتناب کریں, ایسے ہی رہیں جیسے روزہ دار خواتین رہتی ہیں. یہ روزے کا احترام ہے, رمضان کا احترام ہے. اسی طرح سے دانتوں سے خون نکلا اور تھوک پر غالب آ گیا, اتنا خون یعنی تھوک کا رنگ کل کا کل جو ہے وہ خون مائل ہو گیا, تو اب اس کے بعد وہ خون نکل جانا یہ بھی روزے کو توڑ دیتا ہے, اور اتنے خون کا نکل جانا یہ بھی روزے کو توڑ دیتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ خون نکل جانا چونکہ اس کے اختیار میں نہیں تھا اس لیے قضا لازم آئے گی, کفارہ لازم نہیں آئے گا. اسی طرح سے خود لذتی کی کوئی صورت اختیار کرنا اور اس کی وجہ سے مادہ منیہ کا خارج ہو جانا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, قضا لازم آئے گی, کفارہ لازم نہیں آئے گا. کفارہ آئے گا زوجین کا, جانبین کا, جس کی لذت حاصل کرنا اور اس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ دخول کی صورت پیش آنا اور اس کی وجہ سے روزے کا ٹوٹ جانا, اس پر کفارہ لازم آتا. منہ بھر کے قصدن قے کرنا یعنی انگلی ڈال کر یا کسی سبب سے الٹی خود کر دینا, قے کر دینا, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کے نتیجے میں ایک دن کی قضا لازم آتی ہے, کفارہ لازم نہیں آتا. باقی وہ صورتیں ذکر کر دی گئیں جن کی وجہ سے کفارہ بھی لازم آتا ہے, جیسے کہ مفسدات صوم میں سے جانتے بوجھتے ہوئے اختیار کرنا, اس سے کفارہ لازم آ جاتا. اس کے علاوہ مزید اگر احکامات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے دیکھنے کا تو سحر و افطار کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دعائیں ملتی ہیں. سحری کھانے کی دعا کوئی خاص نہیں ہے, وہی ہے جو کھانا کھانے کی دعا ہوتی ہے, اس موقع پر اسی کا اہتمام ہونا چاہیے. البتہ افطار کے موقع پر بہت سی دعائیں ہیں جو حدیث میں نقل ہوئی ہیں, جن میں سے ابو داؤد شریف میں یہ دعا واقع ہوتی ہے کہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت, اے اللہ میں نے تیرے ہی نام سے تیرے ہی لیے روزہ رکھا, تیرے ہی تجھ ہی پر ایمان لاتے ہوئے اور تیری ہی رزق سے میں افطار کرتا ہوں, تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کرتا ہوں. یہ وہ الفاظ ہیں ابو داؤد شریف کے جس کو کہ روزے کے افطار کرتے وقت افطار کے موقع پر اختیار کرنا مسنون ہے. نیت کے حوالے سے بھی نزاع ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ثابت ہیں یا نہیں. اصلا کیا ہے کہ نیت کے لیے کوئی الفاظ ذکر نہیں ہوئے, نیت اردو میں بھی کی جا سکتی ہے, نیت عربی میں بھی کی جا سکتی ہے. عربی میں کریں تو آپ ابھی سو میں غدن نبی تو کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں, اگر رات میں یعنی ابھی دن شروع نہیں ہوا رات میں نیت کر رہے ہیں تو کل کے روزے کی نیت ہو جاتی ہے, اور اگر آج کا کر رہے ہیں تو ابھی سو مل یوم نبی تو آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں, یعنی روزہ شروع ہو گیا اس کے بعد کی جا رہی ہے تو نیت کی صورت یہ بن جائے گی. وہ روزے جو رمضان کے علاوہ ہیں اس میں نیت کے خاص احکامات ہوا کرتے ہیں جو اس موقع پر وقت کی کمی کے باعث ذکر نہیں کیے جا رہے. رمضان میں چونکہ کسی اور نیت سے روزہ رکھنے سے بھی وہ روزہ واقع نہیں ہوتا, رمضان کے روزے متعین ہیں اپنی جگہ اور معیار ہیں جتنے بھی دن لازم آئے ہیں اتنے دن کے روزوں کے، اس لیے وہ رمضان ہی کے ہوں گے، اس لیے مطلق نیت کفایت کرتی ہے. مطلق نیت کا مطلب یہ کہ پورے رمضان کی نیت ہے، پھر روزے کا اہتمام ہے، سحری کا اہتمام ہے، اور انسان کا شعور ہے، یہ اس کے لیے نیت کا کام کرتا ہے. البتہ احتیاط اس میں ہے کہ سحری کے موقع پر نیت کر لیا کرے کہ میں رمضان کا روزہ آج رکھ رہا ہوں. اس کے بعد ان 10 معذوریوں کا ذکر کرنا ہے، جو ایسی معذوریاں ہیں جس میں خود شارع نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے رخصت دے دی کہ یہ شخص روزہ نہ رکھے. 2 کا تذکرہ تو خود قرآن حکیم میں آ گیا. اصلا یہ ساری صورتیں اسی کی توسیع ہے، اسی کی ایکسٹینشن ہے، جس کو کہ فقہا نے بہت سی اور روایات سے اخذ کیا، روایات حدیث سے اخذ کیا ہے. وہ 10 صورتیں کون سی ہیں جس میں ایک شخص معذور سمجھا جائے گا اور اسے روزہ نہ رکھنے کی سہولت یا رخصت حاصل ہوتی ہے. 1 سفر ہے. سفر کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں سفر نام ہے اپنی بستی سے 48 میل کے فاصلے کا قصد کر کر نکل جانا. 48 میل 77 کلومیٹر کے قریب بنتے ہیں کچھ، تو اتنے سفر کے لیے انسان نکل جائے. اب یہ حالت سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھے، حالت سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھے. ہاں روزہ رکھ کر نکلا ہے تو پورا کر لینا اچھا ہے اس کا، اگر توڑ دے گا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا، قضا لازم آئے گی. اسی طرح سے کوئی شخص سفر سے واپس آیا ہے تو اب مکمل کرے روزے کو، اور اگر سفر سے واپس آیا ہے روزہ نہیں رکھے ہوئے تو واپس آ کر بھی اگر روزہ نہیں رکھ رہا تو بعد میں بہرحال اس کی قضا اس کے ذمے لازم آتی ہے. کسی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں قیام کر رہا ہے اور وہاں قیام کا ارادہ 15 دن سے کم ہے تو اب یہ مسافر ہے، مگر اگر جاتے ہی اس کا ارادہ یہ ہے کہ 15 دن سے زیادہ مجھے یہاں رکنا ہے تو یہ مسافر نہیں ہے، مقیم شمار ہوگا پہلے دن سے، اور روزہ رکھنا اس کے لیے فرض ہوگا. کہیں جا رہا ہے 15 دن سے کم ارادہ ہے رہنے کا تو اب مسافر ہے. اچھا اس حالت سفر میں بھی روزہ نہ رکھنا لازم نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسافر ہے تو لازمن روزہ چھوڑنا ہے، ایسا نہیں ہے. بعض سفر ایسے ہیں جس میں سہولت ہے تو اس میں اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے. اولا پسندیدہ بہرحال یہی ہے کہ اس میں بھی روزہ رکھ لے اگر بہت زیادہ مشقت پیش نہ آتی ہو. رمضان کا ماحول ہے، رمضان کے روزے کی فضیلت ہے، البتہ شریعت نے سہولت تو دی ہے کہ روزہ نہ رکھے، مگر اگر رکھ لے تو افضل یہی ہے اس کے لیے، برخلاف نمازوں کے. نماز کا معاملہ یہ ہے کہ مسافر پر قصر لازم ہے، قصر واجب ہے، امام کے پیچھے پڑھنا علیحدہ بات ہو گئی، مگر کہیں جا کر اگر مسافر ہے خود اکیلے نماز پڑھتا ہے تو 4 رکعت کو اگر 2 رکعت پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. معذرت کے ساتھ 4 رکعت کو اگر 4 رکعت پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، 4 رکعت کو 2 کر کر ہی پڑھنی ہے، یعنی قصر ہی کرنی ہے. مگر روزے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس میں رخصت واجب ہو، روزے کا معاملہ یہ ہے کہ رخصت مخیر ہے، اجازت دی گئی ہے، چاہو تو روزہ چھوڑ دو اور چاہو تو روزہ رکھ لو. سہولت پر مبنی ہے تو روزہ رکھ لے، اور اگر مشقت کا باعث ہے تو اللہ کی دی ہوئی رخصت کو اویل کرے اور بعد میں اس کی قضا کر لے. مسئلہ اس طرح سے ہے. اس کے بعد دوسری صورت بیماری کی ہے. بیماری سے مراد کیا ہے؟ بیماری ایسی کہ انسان کو یا تو یہ اندیشہ ہو کہ مرض بڑھ جائے گا، یا یہ اندیشہ ہو کہ مرض دیر سے صحیح ہوگا، یا یہ اندیشہ ہو کہ ہلاکت واقع ہو جائے گی، یا یہ اندیشہ ہو کہ سخت مشقت پیش آ جائے گی. یہ وہ اسباب ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا بیمار ہے جسے روزہ چھوڑنا چاہیے. مگر اگر کوئی شخص تھوڑا بہت بیمار ہے، کوئی کھانسی ہے، کوئی تھوڑا بہت نزلہ ہے، اس کی بنیاد پر روزہ چھوڑ دینا یہ کہیں بھی دین کا تقاضا نہیں ہے، یہ دین کے اعتبار سے درست نہیں ہے. ہاں ایک ایسا طبیب جو کہ دیندار ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ بھائی روزہ رکھنا تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے، اب اس کے لیے رخصت لازم آتی ہے کہ اس روزے کو یہ پھر چھوڑ دے. اسی طرح سے حمل کا معاملہ ہے. دوران حمل خواتین کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. ارضاء یعنی دودھ پلانے کے دوران، رضاعت کی مدت کے دوران روزہ چھوڑ دینے کی سہولت ہے. اسی طرح سے کسی کو ویسے ہی غذا فراہم نہیں ہے کہ وہ سحری کر سکے، افطار کر سکے، بھوک پیاس کی شدت ہے، فاقہ ہے، تو وہاں بھی اس کو روزہ چھوڑ دینے کی سہولت ہے. زوف اور بڑھاپا اس قدر ہو چکا ہے تو اسے بھی روزہ چھوڑ دینے کی سہولت ہے. خوف ہلاکت ہو کسی کو تو پھر روزہ توڑ دینے کی بھی سہولت ہے. انتہائی مشقت لازم آ گئی، اس موقع پر روزہ توڑ دینا یہ بھی جائز ہے اپنی جگہ. جہاد و قتال کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی ہے کہ بعد کے ایام میں اس کی قضا کر لی جائے. بے ہوشی، جنون، دیوانگی ساری وہ صورتیں جس موقع پر بھی روزہ چھوڑ دینے کی سہولت ہے. ایک بات جو رہ گئی روزے کے حوالے سے وہ ہے فدیہ کیا ہے. اگر کسی کو فدیہ دینے کی، جیسے کہ آیات کے ترجمے میں بات ذکر ہوئی تھی کہ فدیہ دینے کی سہولت کس کے لیے ہے؟ جو شیخ فانی ہے. شیخ فانی کا مطلب کیا ہے؟ جو عمر کے اس حصے کو پہنچ چکا کہ اب واپس صحت مند ہو جانے، یعنی حالت کبھی حالت میں آ جانے کا امکان نہیں ہے، ضعف ہی کے بڑھنے کا امکان ہے، اسے کہتے ہیں شیخ فانی، چاہے مرد ہو یا عورت. اس کے لیے یا کوئی ایسا مریض جس کا کبھی صحت مند ہونا اب مزید ممکن نہیں ہے، بعض صحت مند ہو جانا, جیسے مستقل بعض بیماریاں ہوتی ہیں ہو جایا کرتی ہیں, شوگر ہے یا اس کے علاوہ کوئی بیماری, کہ اب اگر وقفے وقفے سے کھانا نہ کھائے, وقفے وقفے سے اگر یہ استعمال نہ کرے دوائی, تو بیمار پڑ جائے گا شدید یا مرض مزید بڑھ جائے گا. اس کے لیے سہولت ہے کہ روزہ نہ رکھے. اسے کہتے ہیں شیخ فانی, یا وہ شخص کہ جس کا صحت مند ہونا اب ممکن نہیں ہے, اس کو پھر کرنا کیا ہوگا کہ یہ فدیہ دے دے, ورنہ کسی اور شخص کے لیے قضا کے علاوہ فدیہ جائز نہیں ہوتا, اس کو قضا ہی کرنی ہوگی. بقیہ جتنے افراد ہیں ان کو روزہ قضا ہی کرنا ہے, فدیہ دینا جائز نہیں ہے. فدیہ کس کے لیے جائز ہے, وہ ان دو صورتوں میں جائز ہوا. اور فدیہ کیا ہے, فدیہ وہی ہے جو کہ فطرانہ ہوا کرتا ہے, جیسے ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں نا, یعنی احتیاط کے اعتبار سے کہیے تو 2.25 کلو گندم اس کی قیمت, یا وہ اپنی جگہ جنس خود وہ دے دی جائے غربا مساکین کو, کس کو, جو مستحق زکات ہے. یہ ایک دن کے روزے کا فدیہ ہے. تو جو شخص اس طرح کی کیفیت کو پہنچ جائے وہ اپنی زندگی میں اس طرح فدیہ ادا کر دے, یا وصیت کر جائے کہ میرے بعد اس طرح سے فدیہ ادا کر دیا جائے. اگر وہ رسا چاہیں تو وہ اپنے مال سے بھی فدیہ ادا کر سکتے ہیں. اس سے بھی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بخشش کا اہتمام ان کے لیے فرمائے گا. نماز کتنے بجے یہاں پہ؟ 9:15 پہ, تو 9 بجے تک ہمیں مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. جی 55 تک مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. اب کچھ مختصرا قیام کے حوالے, یعنی سیام کے تذکرہ تو ہو گیا, قیام کے حوالے سے یعنی رمضان کی تراوی, اس کے حوالے سے کچھ باتیں اصولی عرض کرتا ہوں, وقت مختصر ہی ہے ہمارے پاس. تراوی یہ ترویحہ کی جمع ہے. ترویحہ کہتے ہیں آرام کو, وقفے کو. اور چونکہ ہم جو تراوی ادا کرتے ہیں اس میں مسنون طریقہ یا صحابہ کی سنت سے آنے والا طریقہ یہی ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر وقفہ کیا جائے. یہ وقفے جمع ہوتے ہیں اور 5 ترویحوں سے 20 رکعت تراوی بن جاتی ہے. 5 ترویح ہے تو ترویح کی جمع تراوی, وہ نماز جس میں ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ کیا جاتا ہے, کچھ دیر آرام آرام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ دیر اس میں سستانے کے لیے وقفہ کر لیا جائے. اچھا, اس وقفے کی صورت مختلف ہوا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ اکرام نے بھی وقفوں کی مختلف صورتیں اختیار کی. چنانچہ اکثر فقہاء نے خاص طور پر فقہ حنفی کی کتابوں میں تو اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ درج کیا گیا ہے کہ یہ ترویحہ ہر نیک کام کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے. اور چونکہ اس مسجد میں بھی اور اس کے علاوہ یہاں آنے والے افراد بھی وہ دورہ ترجمہ قرآن کی محفلوں سے مستفیض ہوتے ہیں, اس کا اہتمام ہوتا ہے, اس میں شرکت کرتے ہیں, تو بعض لوگوں کی طرف سے بات آتی ہے کہ اس میں جو وقفہ کیا جاتا ہے اور وقفے طویل ہو جاتے ہیں تو کیا یہ خلاف سنت نہیں ہو جاتے. خاص طور پر اس کے جواب کے حوالے سے اور اس کی وضاحت کے حوالے سے بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ وقفہ اس دوران دیگر نیک اعمال کا اختیار کرنا یا ایسی صورتیں اختیار کرنا جو کہ پسندیدہ ہوتی ہیں شریعت میں, وہ اس مقصد ترویحہ کو پورا کرنے والی ہیں. صاحب ہدایہ نے, ہدایہ جو کہ فقہ حنفی کا ایک اہم متن ہے, صاحب ہدایہ نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے باقاعدہ عبارت میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ مقدار ترویحہ اتنا ہی ہونا چاہیے, مقدار ترویحہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنی دیر کے 4 رکعتیں ادا کی گئی ہیں. ہو سکتا ہے بات آپ نے پہلے نہ سنی ہو, مگر بغیر استثناء کے فقہ حنفی کے اکثر متون میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ یہ مقدار ترویحہ یعنی 4 رکعت کے بعد جو وقفہ ہے نا, وہ اتنا ہونا چاہیے جتنی دیر میں 4 رکعتیں ادا کی گئی ہیں. اچھا, یہ کہنے کے بعد پھر اکثر فقہ یہ درج کر دیتے ہیں ہمارے کلاسیکل متون میں, متن جو لکھے ہوئے ہیں اس میں, کہ اگر کہیں لوگوں کو مشقت ہوتی ہو تو پھر مختصر کر لینا بھی جائز ہے. ورنہ اولاً اصولاً جو بات پسندیدہ ہے وہ یہی ہے کہ ترویحہ اتنا طویل ہو کہ اس طرح سے کل رات, مکمل رات وہ قیام میں بسر ہو. فضیلت ہم پہلے سن چکے ہیں کہ کل رات کی قیام کی فضیلتیں کتنی ہیں. تو یہ ترویحہ طویل ہونا چاہیے. پھر ترویحہ کتنا ہو, اس ترویحے میں اہل مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ طواف کیا کرتے تھے, یعنی 4 رکعت کے بعد طواف کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کو جب یہ خبر پہنچی اور انہوں نے دیکھا کہ مکہ والے تو اس طرح سے فضیلت حاصل کر لیتے ہیں, ان کے پاس کعبۃ اللہ ہے اور ہر 4 رکعت کے بعد وہ طواف کرتے ہیں, 7 چکر لگا لیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم مدینے میں رہنے والے یہ کریں گے کہ 4 رکعت کے بعد 4 رکعت مزید پڑھ لیں گے. اس طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ عمل اہل مدینہ کو خاص اہمیت دیتے ہیں اپنے فتاوی میں, ان کے نزدیک 36 رکعتیں ہو گئی. بقیہ صحابہ کے ہاں جو اجماعی بات ہے وہ 20 رکعتوں کی ہے, اور اسی طرح سے ائمہ اربعہ کے ہاں کم سے کم چاروں کے نزدیک کہیے کہ کم سے کم 20 رکعتیں تو ہیں ہی. اہل حدیث حضرات کے نزدیک بس 8 رکعت کا قول ہے. بقیہ سب کے نزدیک تمام امت میں جو اجماعی طریقہ ہمیشہ سے حرمین میں چلا آیا ہے وہ بھی, اور اس کے علاوہ بلاد و اکناف عالم میں, وہ یہی کہ 20 رکعتیں 5 ترویحوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں. اس میں جو چیز سنت ہے وہ دو ہیں, سنت موقع علل کفایہ, سنت موقعہ کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہتمام کیا یا یہ کہ صحابہ اکرام نے اس کا اہتمام کیا. جس میں آتا نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تمہیں چاہیے کہ لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو. تو ائمہ اربعہ کے نزدیک سنت کی تعریف میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر داخل ہے, وہیں صحابہ اکرام کی بھی اجماعی سنت, اتفاقی سنت, اجتماعی سنت وہ بھی داخل ہے. تو تراویح کی تاریخی پس منظر کے جاننے سے بھی بات واضح ہوتی ہے کہ تراویح اصل میں صحابہ اکرام کے اتفاق سے نقل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 3 روز نماز تراویح کی امامت فرمائی اور پھر 4th روز آپ تشریف نہیں لائے, اور جب سوال ہوا تو فرمایا اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک پھر اسی طرح سے معاملہ تھا کہ لوگ قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے انفرادی طور پر علیحدہ علیحدہ مسجد میں چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز تشریف لائے اور مسجد میں آپ نے دیکھا کہ کچھ کہیں کھڑے ہیں لوگ, کچھ لوگ کہیں کھڑے ہیں. آپ نے سب کو ایک مسلح پر جمع کر دیا, حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگایا کہ آپ امامت کیجیے, فرض خود پڑھائے اور تراوی کے بعد وتر خود اس کی جماعت خود آپ نے کروائی, اور درمیان میں جو 20 رکعتیں تھیں اس کی جماعت امامت جو ہے وہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اس طرح سے یہ سلسلہ پھر بعد میں جاری رہا. کہیے کہ حضرت عمر کی فقاہت و بصیرت کا یہ ایک اعلیٰ شاہکار ہے کہ وہ سبب کہ لازم کر دی جائے گی اور فرض ہو جائے گی جب وہ سبب باقی نہیں رہا, کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی حیثیت نہیں ہے کہ اس کا عمل دین میں فرض کے درجے پر پہنچ جائے. چنانچہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس طریقے کو اس طرح متعین کیا, اجماع امت سے طریقہ نقل ہوتا ہے. دو باتیں سنت ہوئی پھر, وہ سنت کیا ہے؟ ایک سنت ہے روزانہ نماز عشاء کے بعد یعنی فرض عشاء کے فرضوں کے بعد متصل 20 رکعت با جماعت ادا کرنا, ایک سنت یہ ہے. اور دوسری سنت یہ ہے کہ پورے رمضان المبارک میں ایک مرتبہ قرآن حکیم کی سماعت کرنا یا اس کی قرات کرنا حالت نماز میں, دو سنتیں ہو گئی. زور دے کر یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج کل تساہل عام ہے, غفلت عام ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 روزہ تراویح پڑھ لی ہم نے تو بس تراویح کی سنت ادا کر دی. ہرگز نہیں. اگر بہت سے بہت ہو بھی گیا کچھ تو اتنا ہوا کہ وہ ایک مرتبہ قرآن سننے والی بات پوری ہو گئی, وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسے سنا گیا, کس نے سنایا اور کس نے سنا اور کیسے سنایا گیا اور کیسے سنا گیا. یہ تو قرآن حکیم کے ساتھ جو کچھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اس بات میں اسے شمار کرنا چاہیے. اللہ آسانی فرمائے. 3 دن سے کم ختم کرنے کی چونکہ اجازت نہیں ہے تو 3 دن پر آ کر جو ہے وہ تان ٹوٹتی ہے, اور جس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے علامان والحفیظ والی بات ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. دین کے معاملات میں احسن طریقے کو, بہتر طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. رخصتوں کو اور اسی طرح سے کم تر کیفیات کو ڈھونڈتے رہنا یہ کوئی دینداری نہیں ہے. چنانچہ بات یہ ہو رہی تھی کہ دو سنتیں علیحدہ علیحدہ ہیں, روزانہ عشاء کے ساتھ متصل 20 رکعت ادا کرنا ایک سنت, اور وہ اس کے علاوہ پھر دوسری سنت کیا, رمضان المبارک میں حالت نماز میں پورے قرآن حکیم کی سماعت کرنا. تو معمول کی تراویح جو ادا کی جاتی ہے الحمدللہ تمام مساجد میں, اس سے سنت پوری ہوتی ہے. پھر اس پر مزید اعلیٰ صورت وہ ہے کہ اب چونکہ ہم بلاد عجم کے رہنے والے وہ قرآن حکیم سمجھتے نہیں ہیں, تو اس کی حکمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ساتھ ترجمے کا بیان بھی ہو. دیکھیے جب تک اسلام عالم عرب میں تھا تو اس وقت تک جمعہ کا خطبہ صرف عربی ہی میں ہوتا تھا, مگر جیسے جیسے یہ دائرہ بڑھتا چلا گیا الحمدللہ دیگر اقوام بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتی چلے گئیں, تو علماء نے کیا کیا کہ خطبہ جمعہ جو کہ عربی میں مسنون ہے نا, اس سے پہلے چونکہ وہ عربی ہی میں مسنون ہے, اس سے پہلے مقامی زبان میں تقریر کا ایک اہتمام کر لیا تاکہ وہ مقصد حاصل ہو جائے. مقصد کیا ہے جمعہ کا؟ بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جمعہ میں, کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس, آپ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. یہ نصیحت ان کا سبق تازہ ہو جائے, بندہ مومن کو معلوم ہو کہ وہ کس مقصد کے لیے زندگی گزار رہا ہے, اسے کرنا کیا ہے, شریعت کے احکامات کیا ہیں, اللہ کے اس سے مطالبے کیا ہیں. اس کو اس یاد دہانی کے لیے اس ہفتہ واری اجتماع میں مقامی زبان کی تقریر, اردو زبان ہے کہیں, ہو سکتا ہے کوئی اور زبان ہو, فارسی زبان ہو, کہیں جاپانی زبان ہو, کہیں کوئی اور زبان ہو, اس میں تقریر ہوگی. اس کے بعد پھر وہ سنت جو عربی زبان میں خطبے کی سنت ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے. اسی حکمت کو پیش نظر رکھیے, تو یہی وہ حکمت ہے جسے پورا کرنے کے لیے دورہ ترجمہ قرآن میں بھی اس درمیان میں تربیحہ, جس کی اعلیٰ صورت یہی تھی کہ وقفہ اتنا ہی ہو جتنی دیر 4 رکعت ادا کی گئی, اس کی یہ ترتیب بنائی گئی. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے استاد محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. 1985 میں انہوں نے سلسلہ جاری کیا اور پھر اس کے بعد مقبول عام ہوا. میرے علم میں ہے کہ بعض دیگر ممالک میں بھی بعض علماء نے اس طریقے کو اختیار کیا. مثال کے طور پر شیخ یوسف قرضاوی حفظہ اللہ جو اس وقت بڑے مجتہدین امت میں سے ایک عالم دین ہیں, انہوں نے قطر میں بھی اسی سلسلے کو جاری کیا اور 94 میں غالباً پہلی مرتبہ یہ سلسلہ وہاں اس طرح کیا انہوں نے کہ وہاں کی جامع مسجد جو کہ سرکاری اہتمام میں تراویح کا وہاں انتظام ہوتا ہے وہاں عربوں کے لیے بھی تراویح کے بعد وہ کرتے کیا ہے کہ پہلے سن لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کی کہیے کہ تفسیر بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس کا ترجمہ و تفسیر سکھا دیا جاتا ہے, سجھا دیا جاتا ہے, سکھلا دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر نماز میں کھڑو کر پڑھتے ہیں. تو وہاں یہ کر رہے تھے کہ پہلے تلاوت کر سنتے ہیں یعنی نماز میں سنتے ہیں اسے اور اس کے بعد پھر کھڑے پھر بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد وہاں کے سرکاری چینل سے بھی وہ نشر ہوتا ہے, سرکاری ریڈیو سے بھی ان کا بیان نشر ہوا کرتا ہے مختصر 10-10 منٹ, 5-5 منٹ یا 20 منٹ کے کہیے کہ وہاں پر وہ پھر اس کی شرح اور ترجمانی عربی زبان ہی میں عربوں کے لیے بیان کرتے ہیں. عرب بھی محتاج ہے قرآن حکیم کی تفسیر کا, صرف سن کر وہ سمجھ نہیں سکتا کہ اس میں کیا بات بیان کی گئی, کوئی عالم اس کو بیان کرے, کوئی جاننے والا اس کی وضاحت کرے, اس کے وہ بھی محتاج ہوا کرتے ہیں. چنانچہ اس اعتبار سے اولا اور اعلیٰ سورت کا بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی. حاصل یہ کہ دو اپنی جگہ سنتیں ہیں, دونوں سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. آخری بات صدقۃ الفطر سے متعلق ہے تاکہ یہ احکام کا پیکج پورا ہو جائے اپنی جگہ. جو رمضان کے صیام و قیام کی بات ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں جو گناہ اور اسی طرح سے نقصان ہو جائے اور جو اس میں کمی واقع ہو جائے اور اس میں جو باتیں جیسی مطلوب تھی ویسے نہ ہو سکے تو اس کی تلافی کے لیے فرمایا کہ صدقۃ الفطر لازم کیا گیا. صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر لازم ہے جو مسلمان ہے عاقل و بالغ. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ معذرت کے ساتھ عاقل و بالغ اور اسی طرح سے بچے, ان سب پر بھی لازم ہے. اب ضروری بچوں پر بھی ہے بڑوں پر بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف بڑوں پر ہو. جیسے کہ زکات صرف بڑوں پر ہوتی ہے بچوں پر نہیں ہوتی, یہاں ایسا نہیں ہے, یہاں بڑوں پر بھی ہے بچوں پر بھی ہے, وضاحت کے ساتھ ذہن میں رکھیے. اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ زکات جس پر لازم ہوتی ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی لازم ہوتا ہے, یہ اصول درست ہے. مگر یہ بات صحیح نہیں ہے جو لوگوں نے خود عکس کر لی کہ جس پر زکات واجب فرض نہیں ہے اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوا. نہیں, زکات کے لیے تو مال پر سال کا گزرنا ایک مرتبہ صاحب نصاب ہونے کے لیے شرط تھا, صدقۃ الفطر میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. زکات میں بہت سی استعمالی اشیاء جو استعمال میں آنے والی ہیں وہ ایگزمپٹ ہو جاتی ہیں, منہا ہو جاتی ہیں, مگر صدقۃ الفطر میں نہیں ہوتی. بس زائد ضرورت جو کچھ ہے وہ شمار کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ یہ شخص اگر صاحب نصاب بن جاتا ہے, صاحب استطاعت کہلائے گا, چنانچہ اس کو صدقۃ الفطر دینا ہوگا. تو احتیاط اسی میں ہے کہ گھر کے تمام بڑے اور بچے ان سب کی طرف سے تقریباً 2.25 کلو گندم کی قیمت کم سے کم یہ معیار ہے, اس سے زیادہ چاہیں تو کھجور کے مطابق یا اسی طرح سے جو کے مطابق یا اسی طرح سے کشمش کے مطابق یا جس طرح دینا چاہیں دے سکتے ہیں. کم سے کم یہ 2.25 کلو گندم کی احتیاطاً یہ مقدار بیان کی جا رہی ہے. 2.25 کلو گندم کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وہ شخص جو کہ مستحق ہے زکات کا اس کو دے دیا جائے, اور یہ نماز سے پہلے پہلے دینا چاہیے. نماز کے بعد البتہ لازم ضرور رہے گا, واجبات میں سے ہے. اگر کسی شخص نے یہ ادا نہیں کیا صدقۃ الفطر تو نماز کے بعد بھی یہ اس کو دینا صدقہ بہرحال ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام احکامات کو ان کی روح کے مطابق ادائیگی کی اپنی سی کوشش اور اس کے لیے محنت کر سکیں, اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توفیق و تأثیر کو ہمارے شامل حال کر دے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.